الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عليما قديرا مدبرا سميعا بصيرا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا وزيرا. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. محترم بزرگو اور عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت نے یہ جو مبارک اور مسعود موقع عطا فرمایا ہے، اس میں آپ ہر جمعہ مختلف عناوین کے تحت مضامین اور بیانات سنتے رہتے ہیں. آج اس بات کا خیال ہے کہ روحانیت کے میدان کا اور روحانی لائن کا ایک ضروری اور اصلاحی سبق آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے. جو اپنے بزرگوں سے ہمیں ملا اور بالخصوص والد ماجد حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات سے اور آپ کی خصوصی نواز سے روحانیت کے جو اسباق میسر آئے، اور ایک صاحب حال اور صاحب قال بزرگ کے توسط سے ملنے والی ان باتوں کو آج بقدر ضرورت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے انسان میں دو طرح کی چیزیں رکھی ہیں، اور یہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم دوسرے روح. اللہ رب العزت نے جسم کو زمین اور آسمان کے توسط سے بارش اور پانی کے برسانے کے ذریعے سے اللہ نے زمین کو تر و تازہ کیا. اس زمین سے تازہ اور نئے اور بہت زیادہ پھل اگائے، انسانوں نے اسے کھایا اور اس سکون بنا، اور اس سے انسان کے اندرونی مادے بنے और उस इंसानों का जिस्म बना। जिस्म बनाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात इस्तेमाल किया, लेकिन जब रूह डालने का वक्त आया तो अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा, उसने जिस्म में रूह डाली। जब तक इंसान के जिस्म में रूह बाकी रहती है उस वक्त तक जिस्म काम करता है, और जब रूह जिस्म से निकाल ली जाती है तो आमाल का सिलसिला खत्म हो जाता है। अगर हम अकसाम की चीजें भी मुर्दे के सामने रख दी जाएं, तब भी उसके आज़ा काम नहीं करेंगे। अमल रूह की ताकत होती है और अमल का असर रूह पर पड़ता है। जब इंसान रोटी खाता है, गिजा खाता है, तो ताकत जिस्म में आती है और अमल साले रूह को तकवियत पहुंचाता है। अगर अमल बद है तो रूह में खराबी आती है। अगर कायनात की रूहें अच्छी हैं तो हालात आलम भी अच्छे रहेंगे, सरसब्जी रहेगी, शादाबी रहेगी, अमन सुकून रहेगा, पैदावार अच्छी होगी। अगर रूहों में खराबियां होंगी तो सारे आलम में खराबियां होंगी, कहत साली होगी, फसाद और जंग का जोर होगा, हर किस्म की बीमारियां फूट पड़ेंगी, तबाही और बर्बादी और परेशान हल याम हो जाती है। अगर अमल बिगड़ता है तो रूह बिगड़ती है। रूह खुदा की खास अमानत है, इसलिए कमाने से पहले, शादी से पहले, मकान बनाने से पहले, मुलाजमत करने से पहले, तिजारतें करने से पहले हमारे जिम्मे में दो काम हैं। एक काम है ईमान और यकीन को ठीक करना और दूसरे आमाल को ठीक करना। यकीन अमल ठीक होंगे तो रूह भी ठीक होगी और नतीजे में आलम के हालात भी ठीक होंगे। मगर ये जिस्म और रूह के जो एतबारात हैं, इसमें मरातिब का मसला अपनी जगह पर अहमियत का हामिल है, लेकिन उसूली तौर पर एक दो नुक्ते जो हमें अपने बुजुर्गों से मिले हैं याद रखनी चाहिए। याद रखें कि अल्लाह ताला ने इंसानों को जो पैदा फरमाया तो उन इंसानों की इस्तेदादें मुख्तलिफ हैं। हर इंसान की इस्तेदाद मुख्तलिफ होती है। बाज मैट्रिक तक पढ़कर रुक जाते हैं, बाद एफ ए बी एम ए और पी एच डी की डिग्री हासिल करते हैं और बाद दरमियानी मकामात में ठहर जाते हैं। इसी तरह सुलूक के रूही में भी इस्तेदाद का मसला अहम है। अलबत्ता रूहानी मदारिज के एतबार से खास तौर से तीन मदारिज का तज़किरा बेमहल नहीं होगा। एक है सालहियत का दर्जा, एक है शहादत का दर्जा और एक सिद्दीकियत का दर्जा। शरीयत ने सालेहीन की हद तक मुकल्लफ बनाया है। मर्तबे शुहदा और मर्तबे सिद्दीकीन के लिए मुकल्लफ नहीं बनाया, बल्कि शौक दिलाया गया है। तदरीजी तरबियत असल है। सालेहीन का इल्म काफी तौर पर समझ लेने के बाद सालेहीन के मर्तबे का अमल खुद मुहर्री के मुकाम शहादत बन जाता है। हजरत वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि उलूहियत का इल्म और उसके तकाजे पर अमल मुकाम सालहीन है, रुबूबियत का इल्म और उसके तकाजे पर अमल मुकाम शुहदा है, सिफात वजूद के उलूम और उनके तकाजों पर अमल मुकाम सिद्दीकीन है। इस मौके पर इतनी बात और जान लेना जरूरी है कि ये जो जिस्म के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रूह अता फरमाई है, इस रूह के ताल्लुक से भी जानना इसलिए जरूरी है कि रूह बाकी रहने वाली है और जिस्म का ताल्लुक फना से है। कुरान और हदीस में इसके बारे में बहुत सी तफसीलात आई हैं, लेकिन बकदर जरूरत इन चंद बातों का पेश करना बेमहल नहीं होगा। अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल में ये बात इरशाद फरमाई, جو آیت مبارک پڑھی گئی اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے اور تم کو تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ روح کے سلسلے میں اس روایت کے ذیل میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بھی مذکور ہے جو صحیحین میں بھی مل جاتی ہے۔ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال بينما امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينه وهو يتوقع على اصيب معه فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح فقال بعضهم لا تسالوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم لتسألنه فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح فسكت فقلت يوحى إليه فقمت فلما انجلى عنه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا۔ امام بخاری اور مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے اپنی اپنی صحیح میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے غیر آباد حصے میں چل رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی شاخ کی چھڑی تھی، آپ کا گزر چند یہودیوں پر ہوا، یہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے، ان سے روح کے متعلق سوال کرو۔ دوسروں نے منع کیا مگر سوال کرنے والوں نے سوال کر ہی ڈالا۔ یہ سوال سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی پر ٹیک لگا کر خاموش کھڑے ہو گئے، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ پر وحی نازل ہونے والی۔ کچھ ہی وقفے میں وہی نازل ہوئی تو آپ نے مذکور آیت پڑھ کر سنائی۔ قرآن کریم نے اس سوال کا جواب مخاطب کی ضرورت اور فہم کے مطابق دے دیا کہ یہ ان عام مخلوقات کی طرح نہیں جو مادے کے تطورات، انقلابات اور توالد اور تناسل کے ذریعے وجود میں آتی ہے، بلکہ وہ اللہ کے امر کن سے پیدا ہونے والی چیز ہے۔ اس کو عام مادی چیزوں پر قیاس نہیں کر سکتے، مگر ذی استعداد لوگوں کا اس کی حقیقت دریافت کرنے میں جویا ہونا نہ خلاف عقل ہے نہ ناجائز، البتہ لا یعنی ادھیڑ بن اور فضول بحثوں سے روکا جائے گا۔ یہی نہیں بلکہ کسی بھی سوال کا جواب اگر مخاطب کی فہم سے بالاتر یا اس کے غلط فہمی میں پڑھنے کا خطرہ ہو تو اس سے پوری پوری احتیاط برتی جائے گی۔ روح کا لفظ لغات میں، محاورات میں اور قرآنی آیات اور احادیث کی روایات میں متعدد معنی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ مشہور معنی تو وہی ہیں جو اس لفظ سے عام طور پر سمجھے جاتے ہیں، جس سے زندگی قائم ہے، جس کے ذریعے ایک عامی سے عامی آدمی بھی زندہ اور مردہ میں تمیز کرتا ہے۔ قرآن میں یہ لفظ جبرائیل کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور قرآن کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور وحی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسا کہ فرمایا گیا نزل بہ الروح الامین۔ جمہور علماء روح کو جسم لطیف کہتے ہیں، مگر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اور فلاسفہ اور بالعموم صوفیہ محققین کہتے ہیں کہ وہ جسم نہیں بلکہ جوہر مجرد ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بتایا ہے کہ روح کی دو قسمیں ہیں، ایک علوی دوسرے سفلی۔ روح علوی مادے سے مجرد ایک مخلوق ہے، روح سفلی و بخار لطیف ہے جو بدن انسانی کے عناصر اربع آگ پانی مٹی ہوا سے پیدا ہوتا ہے. یہ روح سفلی پہلے قلب سے متعلق ہوتی ہے، پھر بدن میں پھیلتی اور رگوں میں سرایت کرتی اور تمام بدن انسانی میں پہنچتی ہے. محققین نے یہ بات بتائی ہے کہ روح عالم امر سے ہے، یہ وہ عالم ہے جو اللہ کے محض امر کن سے دفعتن ظاہر ہوتا ہے، اس پر کمیت اور مقدار کا اطلاق صادق نہیں آتا. روح امر ربانی ہے، روح باعث ظہور عالم ہے، روح وہ ہے کہ سارے مراتب تحتانی اس کے مظاہر ہیں اور تمام مظاہر کا ظہور اسی کی تجلی پر ہے. معنوی صحت کا لحاظ کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں اول ما خلق اللہ روحی، وقال اول ما خلق اللہ نوری، وقال انا من نور اللہ وکل شیء من نوری. سب انہی تفصیلات کی مبینات ہیں. تجلی روح ظاہر و باطن کی برزخ ہے. جس طرح آدم علیہ السلام کی مٹی پانی کے امتزاج سے خمیر پا کر قابل قبول روح ہوئی تھی، اسی طرح پانی کا قطرہ منویہ اپنے مناسب چیزوں سے امتزاج پا کر چند دنوں میں علقہ پھر مزغہ، اسی طرح مختلف اطوار و حالات سے متصف ہو کر قبول روح کے لیے تیار ہوتا ہے. تو جس طرح آئینہ مسقل ہونے کے بعد صورت ظاہر ہوتی ہے، اسی طرح قالب انسانی کے تصویر اور برابری کے بعد اس میں نور کا انعکاس ہوتا ہے. تو ظہور کے بعد جو وجودی نسبت شخص و عکس میں مربوط ہوتی ہے اس کو روح سے تعبیر کرتے ہیں. فائز ہونے کے بعد یہ روح حادث ہوتی ہے، مخلوق کہلاتی ہے، جسم میں تصرف کرتی ہے. یہاں فائز اور فیضان کا لفظ جو لایا گیا ہے اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو ایسے ہیں جیسے برتن سے پانی کے جز کا جدا ہو کر ہاتھ پر پڑنا، یہاں یہ معنی مراد نہیں، بلکہ یہاں مفہوم ایسا ہے جیسے آفتاب کے نور کا فیضان دیوار پر. روح اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے ایک ہی ہے، مگر اپنے ناموں اور اوصاف آثار کے اعتبار سے مختلف ہونے کی وجہ سے اس پر تعدد کا اطلاق آتا ہے، روح متعدد ہوتی ہے. مثلا ایک روح جمادی کہلاتی ہے جو کسی شے کی صورت کے قیام کے لیے ضروری ہے. دوسری روح نباتی کہلاتی ہے جو موجب نشو نما ہوتی ہے. تیسری روح حیوانی کہلاتی ہے جو باعث حس و حرکت ہے. اور چوتھی روح اضافی کہلاتی ہے. اس روح کی اضافت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، فرمایا خلقت فیہ من روحی، اور یہی نفس ناطقہ. اور جو روح روحوں سے ممتاز درجہ رکھتی ہے وہ روح انسانی کہلاتی ہے. جب تک جس میں عنصری رہتا ہے اس میں تصرف و تدبیر کرتی ہے، اور جب یہ صورت عنصری ختم ہو جاتی ہے تو صورت مثالی لے لیتی ہے، یعنی جو جسم مثالی بالقوا تھا بالفعل ہو جاتا ہے. ہر جسم کی ایک صورت مثالی علیحدہ ہے جسم سے قطع تعلق کے بعد، اور روح صور مثالیہ کے ساتھ متعلق ہو جاتی ہے. اور نور و ظلمت کے صفات کے اعتبار سے اور اعمال کے اعتبارات سے، اطاعت اور نافرمانی کے اعتبارات سے ہر ایک کے ساتھ نتائج کا ترتب ہوگا، کسی کے لیے اطاعت کا ذریعہ اور کسی کے لیے نجات کا سبب. اس روح کی اہمیت کا اندازہ اولیاء کرام، بزرگان دین اور پیران طریقت کی ان باتوں سے ہوتا ہے جو روحانی سلسلوں کے طور پر ولایت کی خدمات انجام دیتے ہیں. خاص طور پر آپ اس بات کو سمجھیں گے تو بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گا کہ کس کس طریقے سے اللہ والوں نے اس روح کی جلا بخشی کے لیے اور روحانیت کو چار چاند لگانے کے لیے اور عالم انسانی کو قرب و معیت اور حق رسی کی دعوت دینے کے لیے ان لوگوں نے کس کس طرح محنت کی. خاص طور پر اس وقت کے ایک بزرگ حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی مدد اللہ العالی نے اپنی ایک کتاب دین و شریعت کے اندر اس بات کی وضاحت فرمائی ہے. فرمایا کہ قریب 1000 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ مدت سے امت محمدیہ علی صاحب تحیت و تسلیم کے صالح ترین طبقے نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ نور یقین اور رابطہ مع اللہ یعنی احسانی نسبت حاصل کرنے کے لیے صوفیاء کرام کا یہ طریقہ جس کا نام سلوک و طریقت ہے اصولاً صحیح ہے, نتیجتاً کامیاب ہے. کون اس سے انکار کر سکتا ہے کہ مشاہیر اولیاء مثلاً خواجہ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ اور بشیر حافی رحمت اللہ علیہ اور سری سقطی رحمت اللہ علیہ, حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ, حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ, حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ, حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ اور شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ, شیخ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ, خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اور خواجہ بہاءالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ, اور پھر ہمارے اس دوسرے ہزارہ کی گزشتہ 3 صدیوں میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ, امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ, شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ اور ان کے خلفاء اور شاہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور ان جیسے ہزاروں بلا شبہ ہزاروں بلکہ لاکھوں افراد ہیں جو اپنے اپنے وقت میں اس نسبت کے حامل بلکہ اس راہ کے امام اور داعی ہوئے ہیں, اور ان میں سے ایک ایک کی صحبت و تربیت سے اللہ کے ہزاروں لاکھوں بندوں کو دولت حاصل ہوئی ہے. جو شخص ان سلسلوں سے کچھ بھی واقفیت رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ ان بزرگوں کا کو جو کچھ حاصل ہوا اسی راہ سے حاصل ہوا تھا. پس جس طریقے نے امت محمدیہ میں اتنے کاملین اور اس قدر اصحاب احسان و یقین پیدا کیے ہوں جن کو بجا طور پر اس امت کا گل سرسبز کہا جا سکتا ہے, اس کے صحیح اور کامیاب اور مقبول ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے. ہاں, جس طرح دین کے دوسرے شعبوں میں, عقائد میں, اعمال میں, عبادات میں, معاملات میں, اخلاقیات میں جی امت کے بعض حلقوں سے چھوٹی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں, اسی طرح سلوک و تصوف کا شعبہ بھی غلطیوں سے محفوظ نہیں رہا, لیکن اللہ کی طرف سے جس طرح علماء ربانی اور مجددین امت کے ذریعے عقائد و اعمال کی غلطیوں کی اصلاح ہوتی رہی ہے, اسی طرح اس شعبہ احسان و تصوف کے سلسلے کی غلطیوں اور ضلالات اور گمراہیوں کی اصلاح بھی من جانب اللہ محققین صوفیہ کے ذریعے برابر ہوتی رہی ہے. خاص کر ان آخری 3-4 صدیوں میں تصوف کی اصلاح و تجدید کا کام جو کام ہندوستان میں ہوا ہے وہ تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ الگ کرنے کے بہترین نمونہ ہے. امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اور حضرت خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات کے زخیم زخیم دفتر حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ, حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کی تصانیف اور ان کے مکاتیب, اور اسی طریقے سے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات و افادات, اور اسی طرح اس کے بعد کے اکابر بالخصوص حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کا تصنیف کیا ہوا اس سلسلے کا ایک پورا کتب خانہ, ان کوششوں نے تصوف کو اتنا صاف اور روشن اور ایسا بے غل و غش کر دیا ہے کہ اب اس راہ میں کسی کا گمراہ ہونا صرف اس کی بدقسمتی ہے. بس کسی کے لیے جس طرح یہ درست نہیں کہ وہ دین کے نظام عقائد یا نظام اعمال میں کچھ طبقوں کی غلط روش کی وجہ سے غیر مطمئن ہو کر عقائد و اعمال کی فکر سے بے نیاز ہو جائے, اسی طرح کسی کے لیے یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ وہ سلوک و تصوف میں کچھ لوگوں کی غلط روش کی وجہ سے دین کے اس اہم ترین شعبے ہی سے بے نیاز ہو جائے. جس کے بغیر بندے کا دین کامل نہیں ہوتا اور حلاوت ایمانی نصیب نہیں ہوتی. اس موقع پر حضرت والد ماجد رحمت اللہ علیہ کی ایک اہم بات جو جسم و روح اور خاص طور سے انسان سے متعلق ہے جس کو پیش کرنا بالکل برمحل اور برموقع ہے, اسی لیے پیش کیا جا رہا ہے اور اس کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے. حضرت نے ارشاد فرمایا, دنیا میں جتنی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں उन्हें उनमें कुछ ऐसी है जो अपनी जगह कायम है, जैसे पहाड़ पत्थर वगैरह उनको जमादात कहते हैं। बात चीजें अपने मुकाम से हटती नहीं लेकिन बढ़ने की सलाहियत रखती हैं, जैसे दरा पौधे उनको नबातात कहते हैं। और बात चीजें चलती फिरती एक मुकाम से दूसरे मुकाम को जाती हैं, उनको हैवानात कहते हैं, जैसे चरिंदे परिंदे दरिंदे दविंदे हशरातुल अर्ज़। उनमें से बाज एक दूसरे से बातचीत करती हैं, इल्म रखती हैं, दूसरों से काम लेती हैं और बहुत सी खसूसियात रखती हैं। उनको इंसान कहा जाता है। सारी दुनिया इसी इंसान के लिए बनाई गई है, वो सारी दुनिया को इस्तेमाल कर रहा है। जमादात से मकानात बनाता है, नबातात से गिजाइयात हासिल करता है, हैवानात से खिदमत लेता है, पहाड़ों को तोड़ता है, दरख्तों को चीरता है, हैवानों को बांधता है और दुनिया की तमाम चीजों से दिन रात खिदमत लेता रहता है। इसीलिए इंसान मखलूकात के अंदर एक अशरफ और अफजल मखलूक है। जब इस हकीकत को इंसान नहीं समझता तो तरह तरह की गलतियां करने लग जाता है। कहीं पत्थर को बड़ा समझता है, कहीं चांद और सूरज को बड़ा समझता है, कहीं गाय को और कहीं पीपल और तुलसी के पत्ते को बड़ा समझने लगता है, कहीं किसी को कहीं किसी को। इस तरह वो अपनी इंसानियत को खो देता है और अपने मुकाम से गिर जाता है। हालांकि इंसान खुसूसियत के साथ अपने उस मुकाम को समझना चाहिए। हजरत ने इरशाद फरमाया, इंसान के बाईं जानिब में शैतानियत है, पीछे हैवानियत है, दाईं जानिब मलकूतियत है और आगे खुद्दूसियत है। वो जिस तरफ पलटेगा उसी में गिरफ्तार होगा। ठीक अपने मुकाम पर रहेगा तो आगे खुद्दूसियत है, यही नजर इंसानी नजर कहलाती है। हक की तरफ मुतवज्जे रहे तो सालेह कहलाता है, मशगूल रहे तो शहादत का मर्तबा मिलता है और सर्वसाजदा रहे तो सिद्दीकियत के मुकामात तय होते हैं। ये आला तरीन और उम्दा तरीन मुकामात और कमालात हैं। साथ ही साथ इंसान की इस अशरफियत और इस जमाइयत के साथ जिसका तज़किरा अभी हुआ, इन इशारात को जहन में रखिए, जिसमें ये बात बताई गई है कि इंसान के मुकाम को समझने के लिए हम मखलूकात की तकसीम कर रहे हैं। जैसे जमादार जिसमें जर्रे से लेकर हिमालय पहाड़ भी शामिल है और दूसरे नबाता जिसमें घास के तिनके से लेकर तनावर दरख भी शामिल हैं, तीसरे हैवानात जिसमें छोटे से छोटे जानवर से लेकर बड़े से बड़े जानवर शामिल हैं, और आला मर्तबे में इंसान का मर्तबा है, अशरफुल मखलूक है, जामे मखलूकात भी है और जौकी और विजदानी हैसियत से भी इंसान के अंदर तमाम मखलूकात मौजूद हैं। इंसान में हड्डियां जमादात हैं, बाल नबातात हैं, जुएं और कीड़े हैवानात हैं और इसमें हैवानी सिफात भी हैवान के मजहर हैं। इनके अलावा इंसान में इंसानी औसाफ भी हैं और उसमें फरिश्तों की खसलतें भी हैं। उसको जो इबादत खास दी गई हैं उसमें बहुत से मलकूती औसाफ दिए गए हैं। मसलन बाज़ फरिश्ते क़ियाम में हैं तो नमाज में क़ियाम मौजूद, फरिश्ते रुकू में हैं तो नमाज में रुकू मौजूद, फरिश्ते सजदे में हैं तो नमाज में सजदा मौजूद, फरिश्ते तस्बीह व तहमीद और तकबीर व तहलील में हैं, तो इंसान को भी ये चीजें दी गई हैं। यही नहीं बल्कि इंसान रब्बानी सिफात का भी मजहर है, खास तौर पर हयात इल्म इरादा कुदरत समाद बसारत और कलाम पर गौर करें। ये सिफात अल्लाह के लिए हकीकी हैं, अजली हैं, अबदी हैं और बंदों के लिए आरजी हैं, अमानी हैं, महदूद हैं, मुकय्यद हैं। इंसान में जो खुदा के हकीकी फरमाबरदार हैं वो मुसलमान कहलाते हैं, साहिब ईमान कहलाते हैं और मुसलमानों का दीन दीन इस्लाम कहलाता है, उस पर चलने वाला मुसलमान कहलाता है। और ये शान इस्लाम है कि दीन इस्लाम सैयदुल अदियान और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया और आप पर नाजिल किया जाने वाला नाजिल शुदा कुरान कुरान मजीद सैयदुल कुतुब कहलाती है। लिहाजा इस इंसान की अशरफियत और उसकी जामियत जो अजीब से अजीब तर है, बेहतर है कि इंसान उसको खुसूसियत के साथ खास तौर पर समझ ले। जो अहम हिस्सा इस वक्त खास तौर से पेश किया जाना है, جس کا تعلق جسم سے اور روح سے ہے اس کا پیش کرنا اس کے بغیر باتش نہیں رہے گی. والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے جسم اور روح کے اس خصوصی مقام کی وضاحت کرتے ہوئے انسان کیا ہے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا, کہ جو مراتب انسانی بتائے گئے ہیں اور اس کا جو مقام سمجھایا گیا ہے اگر یہ بائیں طرف جاتا ہے تو یہ شیطانیت کی طرف چلتا ہے, اور اگر پیچھے کی طرف جاتا ہے تو حیوانیت میں گرفتار ہوتا ہے, اور اگر صرف دائیں طرف ہی رخ کرتا ہے تو ملکوتیت میں گرفتار ہوتا ہے اور اپنا مقام چھوڑ دیتا ہے تو انسانیت کو کھو دیتا ہے. اسی لیے اصل چیز انسان کا اپنے آپ کو پا لینا اور ٹھیک آگے بڑھتے جانا ہے. بعض وہ ہیں جو سیر کے لیے قدوسیت میں داخل ہوتے ہیں اور بعض صحبن اپنے آپ کو اسی مقام کا سمجھ لیتے ہیں, انسانیت ہی کو قدوسیت سمجھ بیٹھتے ہیں, شریعت سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں. یہی لطیف فرق پیش نظر نہ رہنے کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. انسان سیر کرتا ہے پھر اپنے مقام پر واپس آتا ہے, باقی حق انسان فطری مقام پر حقیق کی طرف متوجہ ہے, توارث اور ماحول اس کو دائیں بائیں اور پیچھے ڈھکیل دیتے ہیں اور تعلیم اور تربیت اس کو پھر سیدھا کر دیتی ہے. اسی لیے خاص طور پر روحانیت کی اصلاح کی طرف توجہ دے. ایک اور خاص بات جو حضرت نے ارشاد فرمائی ہے, جو مثالوں کی شکل میں حضرت نے دی اشارات کی زبان میں عرض کرنا ہے, اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ جسم کی طرف انسان کی توجہ, روح کی طرف انسان کی توجہ نہ ہو تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے کسی کو دعوت دی اور وہ شخص سواری پر سوار اور شادی خانے کو پہنچا, لیکن شادی خانے میں دروازے کے پاس رہنے والے نگران نے اس آدمی سے پوچھا کہ کدھر آئے, اس نے کہا کہ یہاں. اس کے بعد اس شخص کو اس نگران نے ایک درخت کے پاس کھڑا کر دیا اور جس سواری پر سوار ہو کر دعوتی آیا تھا وہ اس کو جانور کو اور سواری کو اندر لے گیا, جانور کو کھلایا, گھوڑے کی سواری کو مثال کے طور پر گھوڑے کو لے گیا, کھلایا پلایا, پانی پلایا, اس کی نگرانی کی, نگہداشت کیا, لیکن اس آدمی کی طرف توجہ نہیں دی. جب دعوت دینے والا شخص میزبان نے دریافت کیا تو کہنے والے نے یہ کہا کہ آدمی تو فلاں جگہ پر موجود ہے لیکن اس کی سواری کو غذا دے دی گئی ہے. یہ جس طریقے سے ایک انتہائی ناانصافی کی اور بے اخلاقی بات ہے, اسی طریقے سے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ آج ہماری توجہ جسم کی کہ غذا کی طرف, جسم کی صحت کی طرف, جسم کی راحت کی طرف اور اسباب زندگی کی طرف تو ہماری توجہ ہے, لیکن اس جسم پر جو سوار ہے, جو روح سوار, جی یہ جسم تو سواری ہے اور روح سوار, اس کی طرف آدمی توجہ نہیں دیتا ہے تو یہ کس قدر ناانصافی اور بے عقلی کی بات ہوگی. اسی لیے یہ جسم اور روح کے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے اور انہی کو سمجھنے سے مقام انسانی بھی سمجھ میں آئے گا. فرماتے ہیں انسان جسم روح کا مجموعہ ہے, جسم روح کے تقاضوں کی تکمیل زندگی ہے, صرف جسمانی تقاضے کی تکمیل حیوانی زندگی, صرف روحانی تقاضوں کی تکمیل ملکوتی زندگی, اور دونوں کی جامع انسانی زندگی. اس جامعیت میں جتنا کمال ہوگا اتنی ہی زندگی کامل ہوگی, اور اس میں جتنا نقص ہوگا اتنی ہی زندگی ناقص ہوگی. جسمانی تقاضوں سے نفس پیدا ہوتا ہے, روحانی تقاضے دل پیدا کرتے. جسم کے تقاضوں کی مفید ترین تکمیل کا نام دین ہے, اور روح کے مفید ترین تقاضوں کی تکمیل کا نام قرب و نعمت ہے. جسم کے تقاضوں کی غیر مفید تکمیل کا نام دنیا ہے, بے دینی ہے. روح کے تقاضوں کی غیر مفید تکمیل کا نام جوگیت اور الہاد ہے. جسمانی تقاضوں کی مفید ترین تکمیل کا نتیجہ تمانینت روح ہے, جو باعث رؤیت و قرب الہی ہے. جسم اس عالم میں آزاد ہے, روح عالم آخرت میں آزاد ہے. جسم ظاہر ہے, روح باطن ہے. جسم مادی ہے, روح غیر مادی ہے. جسم کا اصل تعلق مٹی سے ہے, روح کا اصل تعلق نور سے ہے.
جسم کا رہبر عقل ہے، روح کا رہبر عشق ہے. عقل حاضر پر شیدا ہے، عشق غائب پر فدا ہے. جسم کے احکام و آثار حاضر و ظاہر ہیں، روح کے احکام و آثار غائب اور باطن ہیں. جسم کا نگہبان عالم ہے، روح کا نگہبان عارف ہے. جسم کا محقق فلسفی اور سائنسداں ہے، روح کا محقق عارف اور صوفی ہے. جسم و روح میں گہری مناسبت ہے، اسی مناسبت کی بنا پر دونوں تقاضوں میں ایک مناسبت پائی جاتی ہے. جسم غذا چاہتا ہے، روح عبادت چاہتی ہے. جسم صحت چاہتا ہے، تو روح سعادت چاہتی ہے. جسم لباس چاہتا ہے، تو روح اخلاق چاہتی ہے. جسم کی جوانی مادہ جسم یعنی منی کا نکلنا ہے، تو روح کی جوانی مادہ روح یعنی انا یعنی میپن کا نکلنا ہے. جسم عورت چاہتا ہے، تو روح رؤیت باری چاہتی ہے. جسمانی لذت اور مسرت کی انتہا عورت ہے، صرف عورت، تو روحانی مسرت کی انتہا رؤیت ہے، صرف رؤیت. الحاصل جسمانی کمال کی انتہا جسم میں گم ہونا ہے، روحانی کمال کی انتہا نور میں گم ہونا ہے. بس محجوب بلکہ محروم ہے وہ جو صرف جسم میں گرفتار ہو گیا، اور مجذوب بلکہ معذور ہے وہ جو صرف روح میں سرشار ہو گیا، اور مبارک و مسعود بلکہ محبوب ہے وہ جو دونوں کا سردار ہو گیا. یہی مقام انسانیت ہے. اس مقام کی تحصیل کا عملی طریق یہ ہے کہ روحانی تقاضوں کو جسمانی تقاضوں کے ساتھ شعوری اعتبار سے پورا کرتے جاؤ. جب تک عبادات کی پابندی نہ ہو جائے، کھانے کی پابندی نہ ہو، جب تک عبادتوں میں لذت نہ آئے، کھانے کی لذت بھول جاؤ، جب تک روحانی سعادت حاصل نہ ہو جائے، جسم کی صحت پر زور نہ دو. اچھا لباس چاہتے ہو تو اچھے اخلاق پیدا کرو. بیوی کو چھوڑ نہیں سکتے تو مولا کو بھی نہ بھولو. جسم خلوت چاہتا ہے تو فکر و مراقبے کے ذریعے روح کو بھی خلوت کا موقع دو. غرض جسمانی تقاضوں کی تکمیل کے ساتھ فوراً روحانی تقاضوں کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اور اس موقع پر جسم اور روح کے تعلق ایک اور پہلو ذہن نشین ہونا چاہیے جو مختصر بھی ہے اور جامع بھی. یہ جسم اور روح کے تعلق کی ایک بہترین مثال ہے. اس کائنات کا خالق اور مالک ایک ہی ہے. جیسے جسم میں روح ایک ہی ہے، وہ مالک ہر جگہ ہے. جیسے روح جسم میں ہر جگہ ہے، وہ ہر شے کے قریب، انتہائی قریب اور اس پر محیط ہے. جس طرح روح جسم سے قریب، انتہائی قریب، ساتھ اور محیط ہے. جسم میں روح ہے، روح میں جسم، اس کے باوجود جسم روح نہیں اور روح جسم نہیں. جسم جسم ہے اور روح روح ہے. اسی طرح بلا تمثیل اور بلا تشبیہ خلق میں حق ہے اور حق میں خلق. اس کے باوجود خلق حق نہیں اور حق خلق نہیں. خلق خلق ہے، حق حق ہے. جس طرح جسم کے ذریعے روح جانی پہچانی دیکھی اور پائی جا سکتی ہے، اسی طرح خلق کے ذریعے حق جانا پہچانا دیکھا اور پایا جا سکتا ہے. جس طرح روح کے باطن کو بھی دیکھا نہیں جا سکتا، اسی طرح حق کے باطن کو بھی دیکھا نہیں جا سکتا. خوب غور کرو، تم اس جسم کے اندر روح کو کس طرح پا رہے ہو؟ اگر یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے اور پانے کا سوال بڑی حد تک حل ہو جائے گا. تو بصورت خلق انفس و آفاق میں حق تعالیٰ کو بصفت مالکیت و حاکمیت دیکھنا اور پانا ہمارا اور آپ کا مشغلہ ہونا چاہیے. اس منزل میں تفہیم کے لیے اس سے بہتر مثال ملنی مشکل ہے. اصل معاملہ نازک بھی ہے اور الطف بھی. اللہ پاک اپنے خصوصی فضل و کرم سے اور خصوصی عنایتوں سے ہمیں جسم اور روح کے تقاضوں کو جامعیت کے ساتھ پورا کرنے کی اور اعتدال اور احتیاط کے ساتھ رہنے کی اور ایمان کے مقتضیات پر عمل کرنے کی اور احکام اسلام پر چلنے کی اللہ توفیق مرحمت کرے. اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے، اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا توقع رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جائز مقاصد کو پورا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
اپنی بیٹی طاہرہ سیدہ سے ناراض ہوتے ہیں کہ تیری وجہ سے مسلمان پریشان ہوتے ہیں. پانی نہیں ہے, نماز کیسے ادا کریں؟ حکم ہوتا ہے یا ابراہیم, جی رب دلیل, ان سے کہو عائشہ پر ناراض نہ ہو, پانی نہیں ملتا تو نہ ملے, میں عائشہ کی تکلیف برداشت نہیں کرتا, آپ کے بعد تیمم سے نماز پڑھنا تمہارا کام ہے اور قبول کرنا میرا کام ہے, بشرطے کہ پانی ایک میل کی مسافت پر ہوگا, یعنی ایک میل دور ہوگا. گویا عائشہ کی بدولت امت مسلمہ کو وضو کا بدل عطا ہو گیا. بیمار ہو تو تیمم کرو, معذور ہو تو تیمم کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی اور جب شدت بڑھ گئی, شدت اختیار کر گئی بیماری, تو آپ رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوئی کہ میری زندگی کے آخری ایام حجرہ صدیقہ میں گزرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ متن کی رسالت کا وارث ابو بکر بنے اور جسم مبارک کی وارث عائشہ بنے. خواہش کے مطابق حجرہ صدیقہ میں پہنچا دیا گیا, اسی لیے کہ جس کی دولت اس کو ملے. سبحان اللہ, جب قیامت کے دن اعمال کے گوشوار پیش ہوں گے, کوئی کہے گا کہ یا اللہ میرے پاس علم کی دولت ہے, اور کوئی کہے گا کہ یا اللہ میرے پاس قرآن کی دولت ہے, اور کوئی کہے گا کہ یا اللہ میرے پاس حدیث شریف کی دولت ہے, اور کوئی کہے گا کہ یا اللہ میرے پاس شرکت بدر کی دولت ہے, اور کوئی کہے گا کہ یا اللہ میرے پاس احد کی شہادت کی دولت ہے, تو کوئی کہے گا کہ یا اللہ میرے پاس صداقت کی دولت ہے, کوئی کہے گا کہ یا اللہ میرے پاس شجاعت کی دولت ہے, اور نہ جانے کون کون کہیں گے اور کیا کیا کہیں گے کہ اللہ میرے پاس فلاں ہے عدالت کی دولت ہے جی, اور کچھ ہے یا اللہ میرے پاس مظلومانہ شہادت کی دولت ہے. لیکن جب مادر امت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری آئے گی, تو امی جان کہیں گی کہ یا اللہ میرے حجرے کا دروازہ کھول کر دیکھ لو, میرے پاس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی رسالت کی دولت ہے. سبحان اللہ, اس میں سرور عالم رحمت للعالمین رہتے ہیں, یہی حجرہ ہے جسے گنبد خضرا بھی کہتے ہیں. حضرات گرامی, قرآن و حدیث کے آثار سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ عائشہ محبوبہ محبوب خدا بھی. اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کو اس قدر فضائل و مناقب سے سرفراز فرمایا تھا کہ آج انہیں شمار بھی نہیں کیا جا سکتا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مادر امت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کمالات وہ محاسن کا احترام اور ان سے حقیقی عقیدت وہ نیاز مندی نصیب فرمائے, تاکہ ہم اپنی ماں کے حضور قیامت کے روز کا خرو ہو سکیں. ہو میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر, عائشہ کے سینکڑوں احسان ہیں اسلام پر, جس کی عفت کی گواہی دی ہے کلام اللہ نے, جس کی غیرت کے نشان ہے دامن ایام پر. وقت کی خدمت کی وجہ سے یہیں پر بات کو ختم کیا جاتا ہے, پھر کبھی موقع سے حضرات امہات المؤمنین کے بارے میں تذکرہ کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے بھی زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور امہات المؤمنین سے صحیح عقیدت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.